بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله آج نسيسم بوينت نمبر 51 پر 51 پر پہنچے ہیں. شيخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف أن يشتغل الطالب بأي شيء قبل القرآن والحديث، فإذا تفقه وتعلم ما يحتاجه لدينه طلب ما يريده بعد ذلك. شیخ صاحب فرماتے ہیں منہج سلف میں سے نہیں ہے کہ طالب علم قرآن و حدیث سے پہلے کسی چیز میں مشغول ہو جائے جب وہ ان کا فقہ و فہم حاصل کر لے اور وہ علم حاصل کر لے جس کی اسے اپنے دین میں ضرورت ہو، پھر اس کے بعد جو وہ چاہتا ہے اسے طلب کر سکتا ہے. منہج سلف کی ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے سلف صالحین نے جو راستہ اختیار کیا ہے کامیابی کا، ہم اس راستے کی بات کر رہے ہیں. علم کے تعلق سے شیخ صاحب نے بات کی ہے کہ علم کی ابتدا کہاں سے کرنی چاہیے اور کیسے کرنی چاہیے. طالب علم، اور یہ قاعدہ یاد رکھیں، ہر اہل حدیث یا ہر سلف طالب علم ہوتا ہے. باقی جتنی بھی آپ کو گروہ نظر آتے ہیں علم میں کمزوری آپ کو نظر آئے گی، سوائے ایک گروہ ہے، اہل حدیث یا سلفی جو ہیں وہ ہمیشہ طالب علم ہوتے ہیں، زندگی ساری طالب علم ہوتے ہیں، علم میں ترقی کرتے رہتے ہیں، علم کے میدان میں ہمیشہ آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی کے تحت اہل حدیث. اور ہمارے سلف علیہم رضوان اللہ سبحانہ و تعالی کی کامیابی کے بھی یہی راز ہے کہ آپ کو اگر ان کی آپ زندگی دیکھ لیں، ان کی سیرت پہ نظر اگر آپ نظر ڈال کے دیکھ لیں تو اللہ آپ کو عجب نظر آئے گا. وہ بھی اس زمین پر رہنے والے لوگ تھے، ان کی بھی زندگی کی ضروریات تھی، ان کے بھی گھر والے تھے، ان کے بھی بیویاں تھیں، بچے بھی تھے، ان کے بھی چولہا جلتا تھا، لیکن علم کے میدان میں، عمل کے میدان میں، خصوصی طور پہ علم اور تعلیم کے میدان میں اپنے زمانے کے، پوری دنیا کی بات میں کروں، اپنے زمانے کے سب سے آگے بڑھنے والے لوگ تھے. یعنی صحابہ کرام کے زمانے میں دو یا تین اور بھی تہذیبیں موجود تھیں، پرشین تھے کسرا ایران میں، اور قیصر تھا اور اس کی اپنی سلطنت تھی شام کے علاقے میں اور یورپ کے علاقے میں، اور نجاشی وغیرہ جو تھے وہ حبشہ اور یمن کے علاقے میں، یعنی ہر طرف سے آپ دیکھیں گھرے ہوئے تھے اور یہ تہذیبیں موجود تھیں. جب ہم علم کی بات کرتے ہیں اور علم کے نور کی بات ہم کرتے ہیں، کیونکہ وحی سے زمانے سے پہلے جو سب اندھیرے اندھیرے تھے، ہر طرف اندھیرے تھے، کیونکہ جو اصل نور ہوتا ہے نا وہ ایمان توحید کا نور ہوتا ہے، اس دنیا میں اصل نور وہی ہوتا ہے، کامیابی کا نور جو ہوتا ہے وہ معدوم تھا، موجود نہیں تھا. جب وحی نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آخر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، تو یہ نور کی جو سب سے پہلا دیا یہ جلا جزیرہ عرب میں، اور جتنی یہ نور بڑھتا گیا اور کامیابی ملتی گئی اتنی ہی مخالفت بڑھتی گئی. لیکن سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کامیابی اور ترقی ایسے ملی ان لوگوں کو کہ آج پوری دنیا کے لیے عبرت بن گئے، کہ دنیا میں ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو فتح کیا ہے. چند سالوں کی تعلیمات، 23 سالہ نبوی زندگی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، 23 سالہ صرف، اور 23 سالہ تعلیم حاصل کرنے والے جو صحابہ ہیں، اسے علم اور تعلیم میں جب علم تم کے میدان میں آئے ہیں تو انہوں نے اس علم، ایمان اور توحید کی روشنی سے پوری دنیا فتح کی ہے. دیکھیں انڈیا پاکستان کا علاقہ جو ہے، اب رشیا میں بھی مسلمان ہیں، اور ترکی ہے، یورپ ہے، آسٹریلیا ہے، یعنی اسلام کیسے پہنچا ہے؟ اگر علم اور تعلیم میں ترقی نہ ہوتی، اہتمام نہ ہوتا، تو ایک جگہ پر رہتا، جزیرہ عرب سے باہر نہ نکلتا، سبحان اللہ. تو علم اور تعلیم جو ہے یہ منہج السلف کے یعنی بنیادی اصول میں سے ہے. لیکن علم و تعلیم کے تعلق سے ایک جزئیے پہ بات ہو رہی ہے آج کے درس میں، کہ سب سے پہلے جو جس علم کا اہتمام کرنے وہ کون سا ہے. شخص فرماتے ہیں القرآن والحدیث، قرآن و حدیث. کیوں؟ کیونکہ اساس ہے دین کی، اساس قال اللہ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اگر دنیا کا کوئی بھی عالم کوئی بھی علم حاصل کر لے لیکن اسے پتہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے تو اس کے پاس کیا علم ہے؟ شریعت کا علم تو نہ ہو نا اس کے پاس. دنیا کا علم تو حاصل کر سکتا ہے وہ, لیکن جب کوئی دین کی بات کرتا ہے تو اس کے اساس, اس کی بنیاد, اس کے اصول, سارے کے سارے دینی اصول جو ہیں وہ ان دونوں چیزوں پر قائم ہونا شرط ہے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے دیکھتے ہیں چند دلائل اور چند علماء کی باتیں اس مسئلے پر. ارشاد باری تعالیٰ ہے, هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سورة جمعة آیت نمبر 2 اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ولقد يسر القرآن للذكر فهل من مدكر. سورة القمر آیت نمبر 22, اور یہ آیت بار بار اس سورت میں ریپیٹ ہوئی ہے, اس کا تکرار ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ وسنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسے امام مالک مطمئن روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. سورۃ جمعہ کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم, اسی نے ہی یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی امین میں انہی میں سے رسول مبعوث فرمایا. امین یعنی جو عرب, جو ان پڑھ لوگ ہوں. کس لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا؟ یتلو علیہم آیاتہ, اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ پڑھ کے سناتا ہے. ویزکیہم, ان کا تزکیہ کرتا ہے, ان کو پاک کرتا ہے. کس چیز سے پاک کرتا ہے؟ ویعلمہم, تعلیم سے. کس چیز کی تعلیم سے؟ الکتاب والحکمہ, کتاب قرآن مجید الحکمہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اگرچہ پہلے کھلی گمراہی میں تھے. سبحان اللہ. امام شافعی رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. امام شافعی اس آیت اور اس جیسی اور جو آیات کتاب الحکمت کا ذکر ہے ان کے تعلق سے فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے کتاب کا ذکر کیا ہے اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے, اور حکمت کا ذکر کیا اور حکمت سے مراد میں نے کئی اہل علم میں سے جن کے علم سے میں راضی ہوں. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, میں نے کئی اہل علم میں سے جن کے علم سے میں راضی ہوں میں نے سنا ہے, اور وہ اہل علم جو قرآن کے علم رکھتے ہیں, تفسیر کا علم رکھتے ہیں, اور جن کے علم سے وہ راضی ہیں فرماتے ہیں, میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن کے بعد حکمت کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے, کتاب کے حکمت کا ذکر فرمایا ہے, اور حکمت سے مراد جو ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور یہاں پر حکمت کے سوا کوئی اور معنی باقی نہیں رہتا سوائے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. سبحان اللہ. کیونکہ قرآن مجید کے ساتھ جب حکمت کا ذکر کیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو فرض قرار دیا ہے. جب اللہ تعالیٰ کے فرمان کی بات آتی ہے اور اس کے بعد حکمت کی بات آتی ہے تو لازمی ہے کہ حکمت سے مراد سنت ہی ہو. الی آخر ما قال رحمہ اللہ. اور یہ حوالہ الرسالہ امام شافعی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 78. دوسری آیت, ولقد یسر القرآن للذکر فہل من مدکر, سورۃ القمر نمبر 22 کے تعلق سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر میں فرماتے ہیں, ولقد یسر القرآن للذکر اے سہلنا لفظہ ویسرنا معناہ لمن ارادہ لیتذکر الناس. یعنی ہم نے قرآن مجید کے لفظ کو آسان فرمایا ہے, معنی کو بھی آسان فرمایا ہے ان کے لیے جو صحیح سمجھنا چاہتے ہیں, جو سمجھنا چاہتے ہیں, سمجھنے کا ارادہ رکھتے ہیں, تاکہ لوگ جو ہیں وہ نصیحت کو حاصل کر لیں. پھر آگے فرماتے ہیں, مطر الوراق سے نقل کرتے ہیں ابن ابی حاتم کی روایت سے, اور امام بخاری نے تعلیقاً اس روایت کو بیان کیا ہے صیغۃ الجزم کے ساتھ, اور ابن جریر طبری نے بھی تفسیر میں اس بات کو نقل کیا ہے کہ فہم مدکر سے مراد یہ ہے کہ هل من طالب علم فیعان علیہ, کوئی ایسا طالب علم ہے جو طالب علم چاہتا ہے اور اسے اپنے علم میں مدد چاہیے تو اسے چاہیے کہ پھر قرآن مجید کی تلاوت کر اس کا علم حاصل کرے. ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر, هل من مدکر سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں هل من طالب علم فیعان علیہ. سبحان اللہ. کوئی طالب علم جسے علم مدد کی ضرورت ہے تو کیسے مدد ملے گی علم کی؟ قرآن مجید کے علم کے اہتمام کرنے سے. سبحان اللہ. اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہیں دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا، ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے، ما تمسکتم بهما، جب تک کہ تم ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے. کیا دو چیزیں ہیں؟ کتاب اللہ و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی سنت، صحیح حدیث اور جو صحیح آثار ہیں. امام احمد رحمہ اللہ مسند میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 410 میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، نقل کرتے ہیں، انا ابی عبد الرحمن السلمی، عبد الرحمن السلمی معروف تابعی ہیں، سر عبداللہ بن مسعود کے معروف شاگرد ہیں، فرماتے ہیں قال حدثنا من كان يقرئنا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جو ہمیں قرآن مجید کی تعلیم دیا کرتے تھے ان میں سے کئی صحابہ نے ہم سے اس بات کا ذکر کیا ہے، انہم كانوا يقرؤون، انہم كانوا يقتلون من رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 آیات، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں سیکھتے تھے قرآن مجید کی، فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل، تو اگلی 10 آیات کا علم حاصل نہیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک کہ ان 10 آیات کا علم اور عمل حاصل نہ کر لیں. قالوا، تو انہوں نے یہ فرمایا، فعلمنا العلم والعمل، تو ہم نے علم بھی سیکھا اور عمل بھی سیکھا. اللہ اکبر، قرآن مجید کا علم کے ساتھ عمل بھی لازمی ہے، حدیث کے علم کے ساتھ عمل بھی لازمی ہے، اور جو قرآن حدیث پہ عمل کرتا ہے اسے اہل حدیث کہتے ہیں، اسے سلفی کہتے ہیں، جو صحیح عمل کرنے والا ہوتا ہے. مگر جتنے بھی فرقے ہیں سب دعویٰ کرتے ہیں، ایک ہی فرقہ ہے الطائفہ المنصورہ جو ہے، والفرقۃ الناجیہ على ما انا علیہ واصحابی، کے حدیث معروف ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یہ فرقۃ الناجیہ جو جہنم کے عذاب سے نجات ملے گی، کیوں ملی ہے؟ على ما انا علیہ وحی ہے، قرآن اور سنت ہے. واصحابی کی قید کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن اور حدیث کو صحیح سمجھنے والے ہیں. اس لیے سلف نے کیا کیا ہے، سب سے زیادہ اہتمام قرآن اور حدیث کا کیا ہے، قرآن و سنت کا کیا ہے، اور صحیح سمجھا ہے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور صحابہ نے تابعین تک یہ علم پہنچایا ہے، تابعین یہ تبع تابعین تک اس علم کو پہنچایا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ علم پوری دنیا میں پہنچا ہے، من تبعهم بإحسان الى يوم الدين، ہر زمانے میں چھوٹے سے گروہ میں علماء موجود ہیں جو جنہوں نے اتباع احسان کی ہے سلف کے راستے کی، اور یہ علم جو اس طرح کی تا قیامت باقی رہے گا. آخر میں شیخ بن باز کا بڑا پیارا فتویٰ ہے، شیخ بن باز رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ شیخ صاحب آپ طالب علم کو کیا نصیحت کرتے ہیں کہ وہ کہاں سے علم کی ابتدا کرے، کیا متون پہلے دوسرے تیسرے مرحلے میں علم کی، متون فقہ سے یا اصول فقہ سے، مصطلح حدیث یا فقہ الحدیث یا عقیدہ نحو تفسیر، کہاں سے شروع کرے طالب علم؟ شیخ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں یبدأ بالقرآن، یجتہد فی القرآن، قرآن مجید سے ابتدا کرے اور جد و جہد کرے، پھر عقیدے کی کتابوں سے، قرآن مجید سب سے پہلے ہے، قرآن مجید سب سے پہلے ہے، قرآن مجید کی تلاوت، صحیح تلفظ، میں اس بعض ایسے لوگ جانتا ہوں جو صحیح تلفظ سے قرآن نہیں پڑھ سکتے اور تفسیر کرنے بیٹھ جاتے ہیں قرآن مجید کی، سب سے پہلے تلفظ ہے قرآن مجید، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام ہے، تلفظ ٹھیک ہو، کہتے ہیں ہم عجم ہیں اور عربی میں ہے، تو یہ تو پھر کمال ہے نا، عجم ہو کے عربیوں کی طرح پڑھو نا، اللہ کا کلام ہے نا. اب عجم، جب کوئی عجمی شخص عربی عبارت قرآن کے علاوہ پڑھتے غلطی کرتے کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ عربی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں، کیونکہ قرآن مجید اللہ کا ایک پاک کلام ہے، اور اہل علم سے یا طالب علم سے تمہارا تعلق ہے، اور قرآن کے صحیح تلفظ تمہیں نہیں آتا، تو کیا علم اور کیا طالب علم ہے؟ اسے سب سے پہلے قرآن ہے، مطلب یہ کہ تفسیر پڑھو سب سے پہلے، مطلب اہتمام قرآن مجید کا، قرآن مجید کا صحیح تلفظ اور صحیح معنی، اگر معنی تفسیر بھی پڑھنی تو شرط یہ ہے کہ صحیح معنی، صحیح معنی کہاں سے آئے گا؟ فہم السلف سے آئے گا، تو فہم السلف کے معنی کے مطابق یہ اہتمام ہے. حفظ بھی، اگر آپ پورے حافظ ہیں قرآن کی کوئی حرج نہیں، لیکن جو چھوٹی صورتیں آخری پارہ جو ہے یا آخری تین پارے جو ہیں وہ آپ اگر حفظ کر لیتے واللہ خیر ہے اس میں، بہت اچھے پیغام ہے، اور خصوصی طور پر جو آخری پارہ ہے تفسیر کے ساتھ جو ایک دفعہ پڑھ لیں الحمدللہ، واللہ کئی دیکھے زندگی بدل جاتی ہے. سورۃ الفاتحہ اور آخری پارہ کی تفسیر، تفسیر سعدی بن کثیر بن جیل الطبری ہے، جو پڑھ لیتا ہے اور معنی اسے یعنی اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جاتا ہے سلف کی سمجھ کے مطابق. جب نماز پڑھتے اکثر یہ چھوٹی صورتیں پڑھی جاتی ہیں پانچ فرض نمازوں میں جو جہری نمازیں ہوتی ہیں. اب جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوتی ہے، امام تلاوت کرتے ہو، آپ کو معنی سمجھ آ رہا ہے، کتنی مزہ آتا ہے. پھر اگلی سورت پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد، آپ کو معنی بھی آ رہا ہے پورا. نماز میں خشوع اور خضوع اور نماز میں یعنی دل جو ہے نماز پڑھنے کے اسباب میں سے سب سے بڑے یعنی سبب یہ بھی ہے کہ امام صاحب جو پڑھ رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں وہ صرف آپ کے کانوں تک نہیں جا رہا، آپ کے دل میں اتر رہا ہے. اور پھر دیکھیں اس نماز سے زندگی کیسے بدلتی ہے. تو اس لیے نماز کے لیے بھی قرآن کی ضرورت ہے، طالب علم کے لیے بھی قرآن کی ضرورت ہے، عمل کے لیے بھی قرآن کی ضرورت ہے، اخلاق کے لیے، آداب کے لیے بھی قرآن مجید کی ضرورت ہے. کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے پاک کلام اور نور ہے قرآن مجید. پھر شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یبدأ بالقرآن یشتہد فی القرآن یبدأ ثم بکتب العقیدہ، قرآن کے کتب عقیدہ فوراً، کوئی عقیدہ تو اساس ہے نا، اگرچہ قرآن عقیدہ سے عقیدہ قرآن یہ موجود ہے، لیکن کہاں پہ تلاش کرو گے؟ تو بعض ایسی کتابیں ہیں عقیدہ کی جنہوں نے قرآن مجید میں سے ہی وہ قرآن مجید کی بنیاد پر ہی عقیدہ کتابیں لکھی ہیں تاکہ آسانی ہو جائے. کل عقیدہ الواسطیہ، عقیدہ واسطیہ شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی تألیف ہے، اور شیخ الاسلام نے ایک ہی مجلس میں ظہر عصر کے بیچ کے مجلس میں لکھ دیا پورا عقیدہ. ہمیں شرح کرتے ہوئے مہینے لگ جاتے ہیں، امام صاحب رحمہ اللہ نے ایک مجلس میں لکھنا شروع کیا، ظہر کو مغرب کے بیچ کا جو وقت ہے پورا عقیدہ لکھ دیا، عقیدہ واسطیہ. کتاب التوحید شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ. دوسرے نمبر پہ اگر کوئی شخص ابتدا کرنا چاہتا ہے قرآن مجید کے علم کے ساتھ جو ہے وہ کتاب التوحید شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ. مثل کشف الشبہات، کشف الشبہات بھی اصول الثلاثہ، یہ چھوٹی کتاب مختصر ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں ان کو یاد کر لینا چاہیے. یہ سب جو تینوں کتاب جن کا ذکر کیا گیا ہے یہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی تصنیفات ہیں. ثم کتب الحدیث، عقیدہ کے کتابوں کے بعد کتب الحدیث ہے، کبلوغ المرام عمدۃ الحدیث، اربعین النوویہ، اربعین نووی ہیں، عمدۃ الاحکام ہیں، بلوغ المرام عمدۃ الحدیث جو ہے یہ کتاب ہے، اور اربعین نووی کے ساتھ جو دس حدیث ہیں امام رجب حبانی جو پچاس پوری کی ہیں، تتمۃ ابن رجب، وہ بھی یہ اچھی کتابیں ہیں. پھر فقہ میں تو جو سوال کرنے والا ہے ہوسٹ جو ہے اس نے پھر سوال کیا کہ اصول فقہ، مصطلح حدیث، نحو وغیرہ بھی تو پڑھنے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ بھی اچھا ہے پڑھنا ہے، لیکن قرآن مجید کے بعد، قرآن مجید کے اہتمام کے بعد، عقیدہ کی کتابوں، حدیث کی کتابوں کے بعد. لیکن مصطلح حدیث پڑھے گا، مصطلح حدیث جو ہے اور اصول فقہ، فقہ کے ساتھ مصطلح حدیث کی کتابوں کے ساتھ، نحو بھی اس طریقے سے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں طالب علم کو جو ہے نا علم ترقی کا باعث بنتی ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے قرآن مجید ہے، اور پھر عقیدہ ہے اس کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد جو باقی علوم ہیں. تو جو طالب علم اس طریقے سے یعنی علم کی ابتدا کرتا ہے انشاءاللہ اسے اس علم کا خیر بھی ہوتا ہے، نفع بھی ہوگا، اور اس کو آگے پہنچانے میں بھی اس کے لیے آسانی ہوگی. شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا جو یہ فتویٰ ہے ان کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے وہاں سے لیا گیا ہے، شیخ صاحب کی آفیشیل ویب سائٹ جو ہے وہاں سے لیا گیا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.